خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام غامدی لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس پروگرام کے میزبان اور مہمان جاوید احمد غامدی صاحب۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے اس حوالے سے اتفاق کیا تھا میرے ساتھ کہ پاکستان اسلامی نظام کے لیے بنا تھا، اور آپ نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اسلام کے نام پہ نہ بھی بنتا تب بھی میں یہ کہتا کہ یہاں پہ شرعی نظام ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت کیسے غالب ہو، شرعی نظام کیسے آئے، کیا طریقہ ہے اس؟
پاکستان کس لیے بنا تھا، اس کے بنانے کے مقاصد کیا تھے، کس لیے جدوجہد کی گئی، میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ میرے کنسرن کی چیز نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ملک جس نام پر بھی بنا ہو، جس کے لیے بھی بنا ہو، نہ بنا ہو، دنیا میں جب انسان موجود ہیں تو میں چونکہ اس بات کو مانتا ہوں کہ اسلام آخری درجے میں حق ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی تعلیم ہے، میں اسے دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ میں تو امریکہ میں پیدا ہوتا تو وہاں بھی یہی دعوت دیتا۔ اس کے بعد قوم میری بات مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کا فیصلہ قوم کو کرنا ہے۔ تو جہاں تک شریعت کا یا اسلامی نظام کا یا اس طرح کی تعبیرات کا تعلق ہے، میں اس کو اپنے اسلوب میں پیش کرتا ہوں۔ میرا بہت سادہ نقطہ نظر ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اٹھا ہوں، میں شریعت نافذ کرنے کے لیے اٹھا ہوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آپ کی خصوصی ذمہ داری ہے جس کو آپ نے انجام دینا ہے، اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں حکومت کس کے پاس ہے؟ پاکستان میں حکومت جمہوری اصولوں کے مطابق پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ پاکستان کے عوام کی مرضی اور رضامندی سے ایک آئین بنایا گیا ہے۔ اس آئین میں بہت سی چیزوں کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بہت سی چیزوں سے میں اور آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر اتفاق ہے پوری مسلمان امت کا، پاکستان کے عوام کا بھی اتفاق ہے۔ ان میں ایک یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن و سنت ہی یہاں قانون کا حقیقی ماخذ ہے۔ قرآن و سنت قانون کا حقیقی ماخذ ہے، یہ مانتا ہے آدمی تو مسلمان ہوتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنی انفرادی زندگی میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں قرآن و سنت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، تو میں پارلیمنٹ میں اگر بیٹھا ہوں تو وہاں بھی میری ذمہ داری یہی ہے۔ تو میرے نزدیک اس کے لیے الگ سے کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دعوت کا کام کریں، آپ لوگوں کے دل و دماغ کو بدلیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ اہتمام ہوگا اس کے لحاظ سے آپ کی اجتماعی زندگی میں اس کا ظہور ہوگا۔ میں جتنا مسلمان ہوتا ہوں اسی کے لحاظ سے میری آئلی زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے، میری معاشی زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر میرے دل و دماغ میں ایمان نہیں ہے، میں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں رکھتا، تو آپ کے میرے اوپر کوئی چیز مسلط کر دینے کے نتیجے میں بازار میں بیٹھ کر لوگوں کو سچائی کے ساتھ صحیح تول کر دینا شروع کر دوں گا۔ میرے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اسلام اصل میں اس داخلی تبدیلی کا نام ہے۔
نہیں تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے جدوجہد ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور قرآن سے بھی وہ اس کی دلیل دیتے ہیں، تو آپ اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟
اس لیے کہ وہ اقامت دین کے معنی بھی غلط بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے تو بہت سی تعبیرات کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ الجماعت کا مفہوم بالکل اس زمانے میں غلط بیان کیا گیا، اقامت دین کے معنی بالکل غلط بیان کیا گیا۔ اقامت دین کا مطلب ہے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونا، یہ میرا بھی فرض ہے، یہ ارباب حل وقت کا بھی فرض ہے، یہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا بھی فرض ہے۔ میرا کام کیا ہے، میں اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤں۔ میرے نزدیک سوسائٹی سے، مذہبی نقطہ نظر سے ہمارا تعلق جس لفظ سے قائم ہوتا ہے وہ دعوت ہے۔ یعنی خدا کا دین جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا حق کو میں نے پایا ہے، میں اسے آپ تک پہنچاؤں، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بتاؤں، اپنے معاشرے تک پہنچاؤں اپنی صلاحیت کے مطابق۔ اگر مجھے اللہ نے دین کا علم دیا ہے تو دین کا علم دینے کے بعد بھی میری ذمہ داری اور میری جورسڈکشن
نہیں۔ تو یہی بات تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، صرف ٹرمینالوجیز کی فرق ہے۔ آپ اس کے لیے دعوت کا استعمال
واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ٹرمینالوجی کوئی معمولی چیز ہوتی ہے۔ آپ نماز کو پوجا پاٹھ کہہ دیں گے تو اس سے تصورات کا فرق واقع ہوگا. یعنی میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دعوت مجھے کیا کہتی ہے, دعوت مجھے یہ کہتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ علماء کے بارے میں بھی قرآن نے لفظ انذار استعمال کیا ہے. یعنی جن شخص کو اللہ نے دین کا کچھ علم دیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے, اس کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جو آج کل استعمال کیے جاتے ہیں. جو لفظ استعمال کیا وہ انذار, لوگوں کو خبردار کرو. تو میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو خبردار کروں. ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو صحیح بات کی دعوت دیں. اگر اس مقصد کے لیے کوئی منظم جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے ضرور کریں, دین اس سے روکتا نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہے کہ آپ سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں تو پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہے, سیاسی جدوجہد کیجیے, یہ بھی کوئی ممنوع نہیں. سیاسی جماعتیں بنائیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کو جب آپ فرض قرار دیں گے تو میں کہوں گا آپ غلط تعبیر کر رہے ہیں. اسی طرح دین میں اگر کوئی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جیسے اقامت دین کی اصطلاح,
آپ یہ نہیں کہتے کہ جماعت بنانا اسلامی نظام کے غلبے کے لیے وہ ناجائز ہے.
کسی مقصد کے لیے بھی جماعت بنانا ناجائز نہیں ہے, لیکن جب آپ کہیں گے کہ فرض ہے فلاں چیز, تو فرض تو اصل میں میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ خدا کے پیغمبر کے کہنے سے فرض
نہیں. تو جو سب ہمارا دین تو مجموعی طور پہ وہ جماعت سازی کا اور تنظیم کا درس دیتا ہے. یعنی نماز انفرادی طور پہ بھی پڑھی جا سکتی تھی, لیکن اسی لیے اس اجتماعیت کا درس دینے کے لیے اس کو جماعت کی شکل میں فرض کیا.
ہر جگہ یہ بات بتا دی ہے. وہ نماز کے لیے کہتا ہے جماعت کی پابندی کرو, وہ ریاست اور مسلمانوں کے نظم کے لیے کہتا ہے کہ ایک پورا نظم قائم کر کے رہو. تو اس کے حکم کو اس کی جگہ رکھنا چاہیے. جب آپ جماعتیں اور تنظیمیں قائم کرتے ہیں تو یہ اصل میں موجودہ تمدنی تقاضا ہے موجودہ زمانے میں. مثال کے طور پر جن ملکوں میں, مسلمان ملکوں میں بادشاہتیں قائم ہیں, ان میں بھی اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں, وہاں جماعت بنا کے کام کر رہی ہیں. یہ کوئی ایسا فریضہ تھا تو پھر تو اس کے لیے جان دے دینی چاہیے تھی, ضرور جماعت بنانی چاہیے تھی. جماعت بنانا, تنظیم قائم کرنا, ادارہ بنانا, یہ اصل میں ایک تمدنی ضرورت ہے. آپ کے کام کی ضرورت ہے, ضرور بنائیں, کوئی ممنوع چیز نہیں, لیکن اس کو دینی فریضہ نہ بنائیں. دینی فریضہ کیا ہے وہ میں نے اس سے پہلے واضح کر دیا کہ جہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوگا آپ اس سے وابستہ ہو کر رہیں, آپ انارکسٹ نہ ہوں, آپ سوسائٹی کو اختلال اور انتشار کا شکار نہ کریں, آپ اس نظم کا حصہ بن کر اس کی اصلاح کی جدوجہد کریں. یہ اسلام کا تقاضا ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں دعوت دینی ہے, پیغام پہنچانا ہے. اس کے نتیجے میں لوگ بدلیں گے, جتنے لوگ بدلیں گے اسی کے لحاظ سے اسلام کا ظہور, شریعت کا ظہور ان کے اجتماعی نظام میں بھی ہوگا. معاف کیجئے گا, قوم سے زیادہ صالح حکومت قائم کرنا یہ دیوانے کا خواب کبھی نہیں ہوتی.
ناظرین, جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت ہی پہ اکتفا ہونی چاہیے, جو میں سمجھ رہا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف دعوت سے شرعی نظام نافذ ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس دعوت کی راہ میں کچھ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جائے؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں. جاوید صاحب, یہ وقفے سے پہلے جو آپ دعوت کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو دعوت تک محدود رکھنی چاہیے, اب سوال یہ ہے کہ اس دعوت کی راہ میں یا شریعت کے نفاذ کی راہ میں کچھ طاقتیں, کچھ لوگ جب رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ان کو مٹانا یا ان قوتوں کو کمزور کرنا وہ ہمارا فرض نہیں بن جاتا, اور اس کے خلاف اقدام کیا کسی جماعت یا گروہ کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟
میں پہلے ایک چیز کی تصحیح کر دوں. دیکھیے, دینی ذمہ داری میری دعوت پر ختم ہو جاتی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ مجھے اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنا ہے, وہ جائز بھی ہو سکتا ہے, ناجائز بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ دعوت سے آگے بڑھنے کا آپ کو حق نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں دین کے نام پر اس سے آگے نہ بڑھیے. دین تو آپ کو صرف یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پہنچائیں, حق کہیں, صحیح بات بیان کریں, جابر سلطان کے سامنے بھی کہیں اور طالبان کے سامنے بھی کہیں, صحیح حق لوگوں کے سامنے بیان کر دیں, آخری درجے میں بیان کر دیں, اتمام حجت کے درجے میں بیان کر دیں. یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے, وہ یہاں ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد حالات کیا تقاضا کرتے ہیں, اس میں آپ کوئی تنظیم قائم کرتے ہیں, جماعت قائم کرتے ہیں, یہ سرتسر تمدنی معاملہ ہے. پاکستان کے حالات میں ایک جمہوری نظام قائم ہے. اس جمہوری نظام میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک سیاسی جماعت قائم کرنی ہے, ضرور قائم کرے. جب وہ کہے گا سیاسی جماعت قائم کرنا دینی فریضہ ہے تو میں اعتراض کروں گا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں
کو, جاوید صاحب کیا دین جو ہے وہ سیاسی نظام کی اصلاح پہ زور نہیں دیتا؟
سیاسی نظام کی اصلاح ایک عالم کیسے کرے گا؟ خبردار کر کے، اس کی غلطی واضح کر کے، حکمرانوں کو توجہ دلا کے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟
نہیں، تو کیا اس سیاسی عمل کا حصہ بنے بغیر اور سیاسی جماعت بنائے بغیر آپ سیاسی نظام کی اصلاح کر سکتے ہیں؟
یقیناً، بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کی ہے لوگوں نے. آپ یہ دیکھیے، مجدد الفسانی کو دیکھ لیجیے، بیان کیا جاتا ہے نا، انہوں نے کوئی جماعت اور کوئی تنظیم قائم کی تھی، انہوں نے دعوت پیش کی، اس کے اثرات ہوئے. آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اسلام کوئی اسا بردار قوت ہے؟ اسلام کے پاس بڑا غیر معمولی استدلال ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ استدلال سامنے آئے گا، وہ دلوں کو اپیل کرے گا، وہ ان کے اندر اترے گا، یہ ارباب حل وقت جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کا نظم چلا رہے ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، یہ بھی انسان ہیں. ان انسانوں کو اندر سے بدلیے، ان کے فکر کو بدلیے.
نہیں تو پھر اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے جید علماء کرام گزرے ہیں، جن دینی شخصیات گزری ہیں، ان سب نے پھر خود سیاست میں کیوں حصہ لیا؟
کس نے لیا ہے؟ میں نے تو ایک پوری فہرست گنوا دی تھی آپ کو. شافعی نے لیا، ابو حنیفہ نے لیا، مالک نے لیا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، شاطبی نے لیا، ابن حزم نے لیا، ابن قیم نے لیا، ابن تیمیہ نے لیا. کس نے لیا؟ شاہ ولی اللہ نے لیا. انہوں نے دعوت تک اپنے آپ کو محدود
رکھا. لیکن اس سے سب سے بڑی قابل اقتدا ہستی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے سب سے بڑے عالم، لیکن انہوں نے خود سیاست بھی کی اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی کی، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کسی کا علم صحابہ کرام کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ہمارے جتنے بھی یہ خلفاء راشدین تھے، وہ علم کے دروازے، کسی کو کہا گیا، کسی کو باب العلم کہا گیا، علم میں وہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے، وہ عالم تھے، ان سب نے سیاست کی اور مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سیاست نہیں کی، آپ نے دعوت پیش کی، اس دعوت کے نتیجے میں اقتدار آپ کے پاس آ گیا. دو الگ الگ چیزیں ہیں.
تو وہ سیاست نہیں ہے.
اقتدار آپ کل مجھے دے دیتے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے دین اور شریعت کے مطابق چلاؤں. میرا کام کیا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے پیغمبر نے دعوت پیش کی، ارباب حل وقت نے، خاص طور پر یثرب کے ارباب حل وقت نے، جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے، ان کے جتنے رؤسا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے نتیجے میں اقتدار آپ کو منتقل ہو گیا. جب اقتدار کسی پیغمبر کو منتقل ہو جاتا ہے، یا کسی صالح انسان کو منتقل ہو جاتا ہے، یا کسی عالم کو منتقل ہو جاتا ہے، تو اسے اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق چلائے گا. پیغمبروں نے کبھی اس مقصد کو سامنے رکھ کے جدوجہد نہیں کی. ان کی جدوجہد کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ دعوت، دعوت اور دعوت. وہ تو مبعوث اس لیے ہوتے ہیں، مبشرین و منذرین.
لیکن مجید ہر اس کو بیان پیغمبر کرتا نے آ کے سب سے پہلے وقت کے حکمران کو چیلنج کیا.
چیلنج کیا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دعوت دی. قرآن مجید نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی اس کے لیے عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ قرآن میں کہیں استعمال.
آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ سیاست نہیں.
قرآن کے الفاظ یہ ہیں، تذکیر کرو، نصیحت کرو.
یہی سیاست ہوتی ہے نا، کہ آپ حکمرانوں کو درست کرتے ہیں یا ان کو ہٹا کے ان کی جگہ صالح لوگوں کو بٹھاتے ہیں.
دیکھیے، ان کی جگہ صالح لوگوں کو بٹھاتے ہیں، یہ تو دور جدید کی تعبیر ہے. ان کی اصلاح کرتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو جاؤ، تذکیر کرو، نصیحت کرو. تذکیر کرنا، نصیحت کرنا، صحیح بات کہنا. میں یہ آپ کے ساتھ جو وقت صرف کر رہا ہوں، بیٹھ کر کس لیے کر رہا ہوں؟ یعنی اسے کیا مقصود ہے؟ اطمینان کے ساتھ گھر میں کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ قلم اٹھایا ہوا ہے، کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ بے شمار خطرات کا مقابلہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی جائے. دین کی صحیح بات کے مخاطب حکمران بھی ہیں. دین کی صحیح بات کے مخاطب، میری آپ کتاب پڑھیے جو اسلام پر میں نے لکھی ہے، میزان. 17 سال میں نے اس کے مختلف حقائق کی تحقیق میں لگائے اور اس کتاب کو لکھا. اس میں جس طریقے سے ایمانیات کا باب ہے، اسی طرح قانون سیاست کا باب بھی ہے، قانون معیشت کا باب بھی ہے. تو دین کے احکام کی وضاحت کر دینا، تشریح کر دینا، اس کی دعوت دینا، لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنا، یہ انبیاء کا کام ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کو،
جن انبیاء کو موقع ملا تو انہوں نے تو ان حکمرانوں کو، یعنی ابو جہل اور ابو سفیان کی جگہ حضور تو بیٹھ بھی گئے نا انہوں نے.
یعنی حضور نے ابو جہل اور ابو سفیان کے مقابلے میں ایک تحریک برپا کر کے ان کو اقتدار سے معزول کیا تھا. یہ کام آپ نے کرنا ہوتا تو مدینہ ہی میں خروج کر، مکہ ہی میں خروج کر دیا ہوتا. دعوت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے. آپ نے تو ان سے کہا بدل جاؤ. لیکن جس وقت وہ لوگ تبدیل ہو گئے جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، تو آپ سے آپ خدا کے پیغمبر کے ہاتھ میں زمام کار آ گئی.
لیکن وہ نہیں بدلتے، وہ تبدیل نہیں ہوتے، تو پھر تو آپ ان کو ہٹاتے ہیں نا.
وہ نہیں تبدیل ہوئے جہاں پہ، وہاں پیغمبر دعوت دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی پوری تاریخ بھی پڑھیے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعوت دی، وہ نہیں تبدیل ہوئے. دنیا سے رخصت ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعوت دی نہیں تبدیل ہوئے رخصت ہو گئے، سموئیل نبی نے، یسیعہ نبی نے، یرمیہ نبی نے جن کو دعوت دی نہیں تبدیل ہوئے، تو پیغمبر نے اپنا کام نہیں کبھی چھوڑا۔
ملی تو پھر تو ان سے اقتدار تو چھین لیا،
طاقت ملی سے تو مجھے انکار ہی نہیں ہے، اگر کسی کو طاقت مل گئی یا اقتدار مل گیا تو مل گیا کا مطلب کیا، اس میں چھیننے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پھر آپ کے جھولی میں ڈال دیا گیا۔ یعنی کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کسی شخص سے اقتدار چھینا تھا؟ وہ رؤسائے قبائل مسلمان ہو گئے، ان کے دل و دماغ بدل گئے، اس کے بعد اقتدار پیغمبری کے پاس آنا تھا وہ آ گیا۔ تو حقائق کو ذرا سا آپ جب ٹوسٹ کر دیتے ہیں تو اس سے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ میں دیکھیے بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے، مجھے یہ بتائیے کہ جتنے دائی جن کے آپ نام لے رہے ہیں جو موجودہ زمانے میں اسلامی نظام برپا کرنے کی تحریکیں چلاتے ہیں، یہ سعودی عرب میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ مراکش میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر کوئی جماعت تنظیم نہیں بناتے، اس لیے کہ وہاں مواقع نہیں ہیں۔ پاکستان میں یا ایسے ممالک میں جہاں جمہوری نظام کسی حد تک قائم ہے، وہاں اس کا موقع ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے غلط کام کر رہے ہیں، جائیے بسم اللہ کیجیے، یعنی میں اس پر تدبیر کے لحاظ سے تو گفتگو کروں گا کہ یہ مفید ہے مفید نہیں ہے، اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ الگ بات ہے، دینی لحاظ سے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ فریضہ ہے، نہیں، فریضہ میرا کیا ہے؟ فریضہ میرا یہ ہے کہ میں دین کو سمجھوں، اس پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اب مجھے آگے بڑھ کے ایک بات کہنے دیجئے، اگر کبھی شریعت کا ظہور ہوا تو وہ اصل میں اس فریضے کو آخری درجے میں ادا کرنے سے ہوگا۔ لوگ بدلیں گے، موجودہ ارباب ہر وقت بدلیں یا ان کی آنے والی نسلیں بدلیں، جب تک ان کے دل و دماغ نہیں بدلیں گے، آپ دیواروں سے سر پھوڑتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا اس وقت جب لوگوں کے دل و دماغ میں تبدیلی آئے گی، اور لوگوں کے دل و دماغ میں تبدیلی استدلال اور دعوت سے آتی ہے، وہ اس طرح سے نہیں آتی، بلکہ ان لوگوں نے شدید نقصان پہنچایا اسلامی دعوت کو، کیونکہ یہ حریف بن کے کھڑے ہو گئے مقابل میں۔ دعوت یہ چاہتی ہے کہ آپ ہر ایک کے خیر خواہ۔
کن لوگوں نے نقصان پہنچایا؟
ان لوگوں نے جنہوں نے سیاسی جماعتوں میں اس کو تبدیل کیا۔ دیکھیے
مذہبی سیاسی جماعتوں نے
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شدید نقصان پہنچا۔ ان میں سے اگر کسی کو سیاست کرنا تھی تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ موجودہ سیاسی جماعتوں کا حصہ بنتے۔
لیکن ابھی جو آپ اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ پاکستان کے آئین میں قرآن و سنت کو سپریم مانا گیا ہے، یہ آپ نہیں سمجھتے ان دینی جماعتوں کی برکت سے؟
میرے نزدیک یہ نہ ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ واقع ہوتا۔ اصل چیز پارلیمنٹ میں قانون سازی تھی، اور وہ اس دن ہوگی، اور صحیح روح کے ساتھ اس دن ہوگی جس دن پارلیمنٹ کی اکثریت کا دل و دماغ بدلے گا۔ کیا چند الفاظ لکھ دینے سے؟ یہ کسی اور ملک کے آئین میں نہیں لکھا ہوا، یہ سعودی عرب کے آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا نام کیا ہے؟ المملکۃ العربیہ السعودیہ، اسلامک ریپبلک بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ تو بےمانی باتیں جن میں
اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کسی بھی قانون کے بارے میں اب جا کے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتے کہ یہ شریعت سے موافق نہیں ہے؟
جی، یہ قانون کو چیلنج کر دینے سے آپ کے خیال کے مطابق شریعت نافذ ہو جائے گی؟ شریعت پورے اخلاص کے ساتھ اس دن نافذ ہوگی جس دن آپ کے ارباب حل و عقد اس کے بارے میں اطمینان کی جگہ پر
آ جائے۔ نافذ نہ بھی ہوئی ہو، لیکن اس آئینی قدغن نے تو بہت ساری بےہودگیوں کا اور سیکولرزم کا راستہ تو روک دیا ہے۔
چیز کا راستہ بھی نہیں روکا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں سیکولرزم کا راستہ اور بےہودگی کا راستہ بھی اس دن رکے گا جس دن لوگوں کا، آپ کی قوم کی انٹیلیجنشیا کا، اسلام پر، اسلامی اقدار پر، اسلامی تہذیب پر صحیح اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ محض اپنے دل کو خوش رکھنے کی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، میں اس پر نہیں تبصرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تو اب میں نے کر دیا ہے۔ ہمارا کام، اگر ہم اپنے کام تک محدود رہتے، ہم سے مراد کیا ہے؟ دین کا علم رکھنے والے لوگ، وہ اگر دعوت دیتے، تربیت کرتے، لوگوں کو بدلتے، حریف نہ بنتے، مقابلے میں نہ آتے، بلکہ صحیح بات کہتے، حق اور سچائی کی دعوت دیتے، لوگوں کے دل و دماغ کو بدلتے، تو آج ہمارے ایوان میں
ناظرین جاوید احمد غامدی صاحب فرما رہے ہیں، جو میں ان کی بات سمجھا ہوں وہ یہ کہ سیاست منع نہیں ہے لیکن لازم نہیں ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں علماء کے سیاست میں آنے سے ان کے بقول فائدے کی بجائے نقصان ہوا ہے۔ ایک وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ اگر سیاست فرض نہیں ہے تو پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں۔ صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاست فرض نہیں ہے علماء کے لیے یا مسلمان کے لیے، یہ جو روایت ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اس سے کیا
تعبیر ہے؟ یہ کیا چیز ہے سیاست فرض نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لینا، سیاسی جماعت بنانا، یہ ہر شخص پر فرض ہے، تو یقیناً فرض نہیں ہے۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی نظم قائم ہوتا ہے، مسلمان بھی اپنی دین کے تقاضوں کے تحت اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ مجھ پر دینی لحاظ سے یہ لازم ہے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظم قائم ہو، جیسے پاکستان میں قائم ہے، تو میں اس کا خیر خواہ ہوں، اس سے وابستہ ہوں، اس نظم کے ساتھ وابستہ ہو کر جو اقتدار اس میں قائم کیا جائے خیر خائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کروں، مجھے اس کا پابند کیا گیا ہے۔ سیاست کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ حریف اقتدار بن گئے ہیں، آپ میدان میں آئے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے اور آپ اسلام کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کا بیان ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسوم الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں وہاں اقتدار رہا، ایسا بھی زمانہ ہوا کہ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر سم النبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تالوت کو مقرر کر دیا، وہ پیغمبر نہیں تھے، یعنی ان کی حکمرانی ایک دوسرے شخص کو دے دی۔ تو یہ سارے معاملات رہے ہیں۔ روایت میں جو بات بیان کی، روایت ویسے معیار صحت پر پوری بھی نہیں اترتی، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی وہ تاریخی
ہے۔ آپ تو اقبال کے بڑے مداح بھی ہیں، اس پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا، تو اقبال جو کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی،
میں ان کا مداح ہوں لیکن ان کو پیغمبر نہیں مانتا، ان کی ہر بات پر تنقید کا حق رکھتا ہوں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری متاع عزیز تھے، لیکن ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، اور میرے خیال میں تنقید ہوتی رہنی چاہیے۔ اس مصرعے کا مطلب بھی لوگوں نے بالکل غلط سمجھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دین کیا چیز ہے؟ دین نام ہے اخلاقی اصولوں کی برتری کا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سیاستدان، آپ کے ارباب حل وقت دین سے بیگانہ ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ چنگیز بن جائیں گے۔ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کی سیاست کا تقاضا اور آپ کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک مہلک ہتھیار بنائیں، جیسے امریکہ نے ایٹم بم بنا رکھے ہوئے ہیں۔ دین اور اخلاق یہ کہتے ہیں کہ کسی معصوم کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اب کیا ہوگا؟ یا تو آپ کی سیاست اس دینی قدر کی تابع ہوگی یا آپ اسے پامال کریں گے۔ تو اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین اور اخلاق یہ برتر نہیں مانے جا رہے، سیاست ان پر سیاست پر ان کی حکومت نہیں قائم ہے، سیاست اگر مفادات کی تابع ہو گئی ہے، ان سے بے نیاز ہو گئی ہے، تو پھر وہ چنگیزی بن جائے گی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی کو سیاسی جماعت بنانی چاہیے اور اٹھ کر سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔
نہیں، لیکن آپ نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی وقفے سے پہلے کہ علماء کے سیاست میں آنے سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوا ہے۔
کیا نقصان؟ اگر کوئی ڈاکٹر مثال کے طور پر اپنا کلینک بند کر کے وہ سیاست کے میدان میں آئے گا اور سیاستدان بننے کی کوشش کرے گا، تو اس کو حق تو حاصل ہے، میں اس کو روکتا نہیں، لیکن اس سے طب کے پیشے کو بڑا نقصان پہنچے گا، اس سے لوگوں کی صحت بھی برباد ہوگی، اس سے کلینک بھی، اگر ایک اچھا ڈاکٹر تھا تو وہ اس کی توجہ سے محروم رہ جائیں گے۔ علماء کا اصلی کام کیا ہے؟ ہر شخص کا ایک کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی عالم بنا، اس نے دین کا علم حاصل کیا، خدا نے اس کی ذمہ داری کیا بیان کی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ بیان کی ہے لے یتفقہوا فی الدین ولا ینذروا قومہم، یعنی دین کی بصیرت حاصل کرنے کا کام کرتے رہو اور لوگوں کو خبردار کرنے کا کام کرتے رہو۔ علماء سیاست میں آئیں گے تو حریف بن کے آئیں گے، ووٹ مانگیں گے، پھر ان کے کردار، ان کی سیرت کو اسی پیمانے پر دیکھا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ کسی کے ساتھ ہوں گے، کسی کے مخالف ہوں گے۔
جاوید صاحب، یہ جو آپ کی دلیل ہے، یہ تو آپ ہی کے اس کے خلاف پڑتے ہیں۔ مثلا آپ نے ڈاکٹر کی مثال دے دی، تو اگر آپ طب کے شعبے کے لیے کسی انجینئر کو انچارج بنا دیتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو طب کو نہیں جانے گا نا، تو آپ یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں شرعی نظام جو ہے وہ سیاست میں بھی ہونا چاہیے، وہ آپ کا حکومتی نظام بھی اس پہ استوار ہونا چاہیے۔ اب شریعت کو تو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں نا، تو جب آپ کے علماء پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوں گے تو کس طرح آپ کا قانون شریعت کے مطابق بنے گا؟ اور جب آپ کے علماء حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے تو کس طرح فیصلے جو ہے شریعت کے مطابق ہو سکے؟
فرد کی حیثیت سے جب آپ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کو اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں، وہ اپنی مسجد میں موجود ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، الجھن پیدا ہو گئی ہے، تو آپ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں جب قانون سازی کا موقع آئے گا تو اہل علم کی طرف پارلیمنٹ رجوع کرے گی۔ اس مقصد کے لیے آپ کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ وہاں علماء ماہرین قانون بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر وہ چیزوں کی تنقید کریں۔ آپ کے یہاں وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی ہے، اسی مقصد سے بنائی گئی ہے کہ وہاں علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جج مقرر کیا جائے، وہ اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ تو اصل میں یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ہی میں ایک عالم پہنچے گا تب ہوگا۔ اچھا، پھر دنیا کے مہذب ملکوں میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں, بعض چیزوں کی ذمہ داری ان کو دے دی جاتی ہے, یہ چیز بھی پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اس کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک عالم ایک سیاسی جماعت بنائے, اس کے بعد ووٹ مانگنے کے لیے نکلے, اس کے بعد حریف اور حلیف بننے کے کاموں میں, اس کے بعد مختلف لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے, پھر مراد کے اور اس کے قصے سنائے جائیں؟ عالم کو اپنے مقام
اسی کلیہ کے مطابق پھر تو چلو, پیغمبروں کا معاملہ تو دوسرا تھا, تو حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ, وہ بھی عالم تھے, بڑے عالم تھے, دینی شخصیات تھی, پھر تو ان کو بھی وہ بھی یہ کر لیتے نا کہ خود بیٹھ کے کسی اور کو حکومت دے دیتے اور وہ خود بوقت ضرورت ان کی اصلاح کرتے, ان کو نصیحت کرتے. انہوں نے خود کیوں قیادت سنبھالی؟
یہ بھی ایک عظیم غلط فہمی ہے. وہ عظیم لیڈر تھے جو دین کا علم بھی رکھتے تھے, جو دین کے علماء تھے اور دین کے اصل علماء تھے, انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود, معاذ بن جبل, بے شمار لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ان ذمہ داریوں سے گریز کر کے علم کی خدمت کی, جب کبھی ضرورت پڑی خدمت کے لیے حاضر ہو گئے. یہ جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے وہ عظیم لیڈر تھے, عظیم سیاسی رہنما تھے, ان کو وہی کام کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا ہے. اے کاش ہمارے ہاں بھی یہی ہو جائے.
لیکن ہمارے جو علم کا خطاب تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملا تھا.
دیکھیے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ایک عظیم رہنما ہے, یعنی یہ بات سمجھیے. اے کاش ہمارے ہاں بھی کبھی یہ ہو کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ دین کا علم رکھنے والے ہوں. اصل میں ہماری غلطی یہی ہے, ہم مولوی کو, دین کے عالم کو ایوان اقتدار میں پہنچانا چاہتے ہیں. رحمت اس وقت نازل ہوگی جب لیڈر دین کا عالم ہو جائے گا, لیڈر دین کو سمجھنے والا ہو جائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عظیم رہنما تھے, سیاسی رہنما تھے, سماجی رہنما تھے, ان کی اصل شخصیتیں یہ تھیں. ٹھیک ٹھیک اقتدار ان کو منتقل ہوا, وہ دین کا علم بھی رکھتے تھے. جو لوگ اصلاً دین کے علماء تھے ان کو ہمیشہ انہوں نے اس سے دور رکھا اور یہ کہا کہ اپنی علمی خدمات انجام دو اور اپنا کام کرو.
ناظرین, ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ علماء سیاست میں حصہ لیے بغیر جو شہادت حق کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام غامدی میں, اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. ابھی صاحب, یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اور علماء کے لیے آپ سیاست کو شجر ممنوع قرار دے رہے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کم و بیش جتنے بھی علماء کرام ہیں اس وقت سوائے آپ کے, وہ سب سیاست کر رہے ہیں. بلکہ جمعیت علماء اسلام, علماء کی پارٹی ہیں, جمعیت علماء پاکستان علماء کی پارٹی ہے, اور خود جماعت اسلامی اور اس طرح کی دیگر جو جماعتیں ہیں, کم و بیش ہر عالم کسی نہ کسی مذہبی پارٹی میں ہیں. پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ حق صرف جاوید احمد غامدی پر واضح ہو جاتا ہے.
نہیں, دیکھیے بات یہ, میں نے تو آپ کو بہت سی مثالیں دیں کہ ماضی میں ہمارے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی, نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوئے ہیں, یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اگر علماء نے اس کو پسند کیا اپنے لیے تو ان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے. میں صرف دو باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ چیز جو دین کا تقاضا نہیں ہے, آپ کی تدبیر, آپ کی خواہش, آپ کا اپنا فیصلہ ہو سکتی ہے, اسے دین کا تقاضا نہ بنائیے. ایک بات, کیونکہ دین کے معاملے میں ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ سکتے, ہمیں جو بات کہنی ہے وہ خدا کے پیغمبر کی سنت پر کہنی ہے. دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے اصل کام کو چھوڑے گا تو اس سے شدید نقصان پہنچیں گے. یعنی کسی بھی ڈاکٹر کو حق حاصل ہے کہ وہ کل اپنا کلینک بند کرے اور اطمینان کے ساتھ جا کے کسی سیاسی جماعت میں حصہ لے اور سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہو جائے. میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس نے اپنا کلینک بند کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بڑی حد تک پورا نہ کرنے کا فیصلہ کر.
آپ جو ماضی کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں آپ نے خود ہی فرمایا اپنی گفتگو میں کہ ماضی میں اس طرح کی سیاسی جماعتیں نہیں تھیں اور سیاست کا یہ طریقہ نہیں تھا. تو جتنے بھی ہمارے ائمہ رہے ہیں, علماء کرام رہے ہیں, وہ تو اپنے دور کے اجتماعی اور قومی معاملات میں دلچسپی لیتے رہے, اس پہ رائے بھی دیتے رہے, تو وہ سیاست نہیں تھی ان کی.
اب آپ دیکھیے, پھر آپ کے سوال سے خلط مبس ہوا. سیاست میں ایک سیاسی جماعت بنا کے حصہ لینا, انتخابات میں کھڑا ہونا, انتخابات میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچنا, یہ اور چیز ہے. اجتماعی معاملات میں دلچسپی لینا, میں گفتگو کر رہا ہوں تو اجتماعی معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے کر رہا ہوں, سارا دن یہی کرتا ہوں. تو اجتماعی معاملات میرا بھی مسئلہ ہے, ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کو بھی مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ صحافی حضرات جو خدمت انجام دیتے ہیں, کیا وہ سیاسی اور اجتماعی معاملات سے غیر متعلق ہو کر انجام دیتے ہیں؟ جتنے کالم آپ لکھتے ہیں, آپ کے دوسرے ساتھی لکھتے ہیں اس سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ یہی مقصود ہوتا ہے نا کہ اجتماعی معاملات کی اصلاح ہو، اجتماعی معاملات کا تجزیہ ہو، اس میں رائے دی جائے، یہی کام کرتے ہیں آپ، سیاسی جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے آپ؟ یعنی اگر سیاست سے دلچسپی رکھنے کا ناگزیر نتیجہ یہی ہے تو پھر تو صحافیوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، تمام تجزیہ نگاروں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، دنیا میں بڑے بڑے تجزیہ نگار موجود ہیں۔
بھائی صاحب ہم تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے نا، ہمارا معاملہ تو دوسرا ہے، ہم تو گناہگار عام سے انسان ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جب آپ نصیحت کرتے ہیں سیاستدانوں کو یا حکومتوں کو کہ اسلام اس معاملے میں یہ کہتا ہے، اسلام اس معاملے میں آپ کو یہ ہدایت دیتا ہے، تو وہ اگر خود عالم جا کے اس کے سامنے وہ سب کچھ ایک نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہے نا، ابھی آپ صرف ان سے کہتے ہیں کہ سیاست کو اسلامی اصولوں کے مطابق کرو، لیکن جو دینی جماعتیں وہ ان کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو وہ بات بہتر نہ ہوئی؟
میرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ وہ کیا نمونہ پیش کیا گیا ہے، ہے ادب شرط مو نہ کھلوائے، جو نمونہ پیش کیا گیا ہے اس نے تو اسلام کی رہی صحیح آبرو بھی مٹا دی ہے۔ اے کاش علماء وہی نمونہ پیش کرتے جو ان کے اسلاف پیش کرتے رہے ہیں، وہ حق کہتے، سچائی کی دعوت دیتے، بہترین نمونہ اپنی سیرت و کردار سے پیش کرتے، ان کا تعلق ہر ایک کے ساتھ خیرخائی کا تعلق ہوتا، وہ مراعات کے پیچھے نہ بھاگتے، وہ سیاسی کلا بازیوں کو اپنا وطیرہ نہ بناتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پوری قوم میں دین کو بہت فائدہ حاصل۔
لیکن اس سیکولر جماعتوں سے تو بہتر ہے نا، اتنے کرپشن کے الزامات جماعتوں پہ
اگر ان سیکولر جماعتوں کو وہ اپنی دعوت کا ہدف بناتے تو وہ سیکولر نہ رہتی، اس لیے کہ کوئی مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ خدا کو مانتا ہے، خدا کی اطاعت کا عہد کرتا ہے، جب وہ خدا کی اطاعت کا عہد کر لیتا ہے تو وہ کچھ نہیں رہتا جو آپ الفاظ استعمال
کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو دعوت کا ہدف ان کو بنا دیا تو اس کا بھی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
ہمارا کام یہ دیکھیے، نتیجہ نکالنا تو خدا کا کام ہے، ہمارا کام تو صرف یہ ہے، اور ہمارا کام جب میں یہ کہتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے اہل علم، سارے ارباب حل و عقد اس اصول کو تسلیم کر کے کام کر رہے ہوتے تو نتیجہ تب نکلتا نا۔ میری ایک تنہا آواز، آپ نے بار بار یہ کہا کہ تم تنہا یہ بات کر رہے ہو، اگر یہ بات بھی میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا بڑی حد تک صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سے دوسرے اہل علم بھی جلیل القدر اہل علم ہیں، مثال کے طور پر مولانا تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی، وہ اس طرح کے معاملات میں وہی کام کرتے ہیں کہ صحیح بات کہہ دیتے ہیں، سیاسی معاملات پر بھی تبصرہ کرتے ہیں جیسے ایک صحافی کرتا ہے، تجزیہ نگار کرتا ہے، وہ اپنی عالمانہ شان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کہیں انتخابات میں حصہ لے رہے ہوں یا سیاسی جماعتوں کا حصہ بنے ہوئے ہوں، اور بہت سے اہل علم پاکستان میں رہے ہیں۔ میرے اپنے جلیل القدر استاذ مولانا امینہ حسن اصلاحی نے ساری زندگی تدبر قرآن پر کام کیا اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ قوم،
لیکن آپ کے اس جلیل القدر استاد نے بھی تو ایک لمبے عرصے تک وہ جماعت اسلامی سے وابستہ رہے۔
اس وقت جماعت اسلامی سیاست میں حصہ نہیں لیتی تھی، جب اس نے لینے کا فیصلہ کیا تو اسی پر اختلاف ہوا اور بعد میں وہ الگ ہو گئے،
لیکن جماعت مقصد سے الگ ہوئے۔ اس سے پھر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے کہ دعوت کے لیے جماعت ضروری بن جاتی ہے؟
جماعت دعوت کے لیے جماعت بنائی جا سکتی ہے، یعنی کسی چیز کا بنایا جا سکنا، مباح ہونا، جائز ہونا اور چیز ہے، اور دعوت کے لیے جماعت بنانا لازم ہو گیا یہ بالکل اور چیز ہے۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں چیز فرض ہو گئی، فلاں چیز لازم ہو گئی، فلاں چیز دین کا تقاضا بن گئی، یہ بالکل اور چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ تدبیر کے لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اکیلا کام کروں، میں نے مناسب سمجھا کہ تدبیر کے لحاظ سے میں ایک ادارہ بنا دوں۔ دیکھیے ایک زمانے میں ہمارے علماء دین کی تعلیم دیتے تھے، اپنے گھر میں دے دیتے تھے، انفرادی طور پر پڑھا دیتے تھے، زمانے کے تقاضے بدلے، انہوں نے کہا ہمیں مدرسے بنانے چاہیے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں۔
لیکن آپ تو امین احسن اصلاحی صاحب کے نکلنے کے بعد جو ہے اس وقت جماعت اسلامی سے وابستہ رہے جب وہ سیاست کر رہی تھی؟
جی یقیناً، دیکھیے میرا اپنے فکر میں بہت سا ارتقا ہوا، میں نے دین کو سمجھا۔ جب آدمی آنکھ کھولتا ہے اور شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے کچھ نمونے ہوتے ہیں، وہ ان سے دین سیکھتا ہے۔ مولانا سید مولانا صاحب مودودی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، ایک غیر معمولی شخصیت تھے، انہوں نے ایک دعوت برپا کی، ایک غیر معمولی لٹریچر وجود میں آیا، اس کے پیچھے بھی بہت سی شخصیات تھیں۔ ہم بھی نوجوانی کے زمانے میں اس سے متاثر ہوئے، اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ غور کرنا شروع کیا، خود دین کا مطالعہ کیا، ایک ایک چیز جو انہوں نے فرمائی تھی اس کو استدلال کی کسوٹی پر پرکھا، بعض چیزوں میں اختلاف ہوا، بعض میں اتفاق ہوا۔
آپ کے استاد نے وہ جماعت چھوڑی تھی اور آپ اس کے بعد اس میں گئے، اس سے وابستہ رہے؟
اس وقت تو میں ابھی ان سے وابستہ بھی نہیں ہوا تھا، مولانا امینہ حسن اصلاحی سے۔
اچھا وہ اس کے بعد آپ کے استاد،
تو اس کے بہت دیر بعد میرا ان سے وہ تعلق پیدا ہوا ہے۔
اچھا جاوید صاحب، یہ جو اعلی کلمۃ الحق ہے، یعنی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا اظہار جو کہ فرض ہے ہر مسلمان کا، یہ فریضہ کیا سیاست میں حصہ لیے بغیر ادا کیا جا سکتا ہے؟
کیا ہے لوگوں نے، امام احمد بن حنبل نے کیسے کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے کیسے کیا تھا، ابن تیمیہ نے کیسے کیا تھا، شاہ ولی اللہ نے کیسے کیا تھا، یہ فریضہ تو بدرجہ عتم ادا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہ کسی کے مخالف ہوتے ہیں نہ کسی کے حریف ہوتے ہیں، آپ بالکل غیر جانبدار کھڑے ہوتے ہیں، صحیح بات کہتے ہیں اور پوری شان اور پورے وقار کے ساتھ کہتے ہیں۔ یہ شیخ مجدد نے کیسے کیا تھا؟ ہماری امت کی تاریخ کے اندر جو جلیل القدر اہل علم نے یہی طریقہ اختیار
آپ وہ کرتے ہیں۔
آپ کو کب یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے صحیح بات کہنے کا موقع آیا اور وہ نہیں کہی ہے؟ جو ذرائع میرے پاس موجود، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کی غلط تعبیریں ہوئیں تو میں نے ٹوکا، اس زمانے میں آپ لوگوں نے جہاد فرمانا شروع کیا تو میں نے اس کے سارے پہلوؤں کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس زمانے میں وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی اور بہت سے اقدامات کیے گئے تو میں نے اس کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں حدود آرڈیننس دوبارہ زیر بحث آیا تو جو میرے نزدیک حق تھا میں نے بے کم و کاسٹ بیان کیا، یہاں تک کہ جب وہ آرڈیننس پاس ہوا تو اس کے اوپر ایک چینل پر بیٹھ کے سوا گھنٹے تک یہ بتایا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں اور پہلے سے بھی بدتر صورتحال اس پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میری ذمہ داری تھی، میں ہمیشہ
آپ تو جب اس کی حکومت نے حدود آرڈیننس کے خلاف کیمپین چلائی تو آپ تو اس کا حصہ تھے۔
میں اس وقت بھی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے نزدیک حق اور باطل صرف حکمرانوں سے متعلق ہوتا ہے، اگر علماء غلط بات کہیں گے تو ان کو ٹوکنا، اگر عام آدمی کسی صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی مقبولیت کو خطرے میں ڈال کر اس کو صحیح بات بیان کرنا، یہ سب چیزیں دور جدید میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئیں۔ اب صرف جابر سلطان نہیں ہوتے، اب طالبان بھی ہوتے ہیں۔
لیکن آپ تو صرف ان طالبان کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں یا دینی جماعتوں کے سامنے، ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے سامنے آپ کا کلمہ حق بہت کم ہوتا ہے۔
بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں ہر ہفتے پروگرام کرتا رہا ہوں، اپنی بات بیان کرتا رہا ہوں، ایک نظر ذرا اس پر ڈالیے، کون سا ایسا اہم معاملہ ہے جو دین سے متعلق تھا؟ حکمرانوں سے سرزد ہوا ہے تو میں نے اس پر گفتگو نہیں کی، علماء سے سرزد ہوا ہے تو اس پر گفتگو نہیں کی، اور اسی طریقے سے اگر سیاستدانوں اور ارباب حلوق سے سرزد ہوا ہے تو اس پر گفتگو نہیں کی۔ آپ کو ایک مثال دے سکتے ہیں؟ لیکن میں کوئی صحافی نہیں ہوں جس نے روز کالم لکھنا ہے، اور میں کوئی سیاستدان بھی نہیں ہوں جس نے ہر روز اپنا بیان اخبار میں چھپوانا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ اپنی بات بیان کروں، دلائل کے ساتھ اس کو سامنے رکھوں، اور جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہو میرے خیال کے مطابق اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں۔ حکمران کریں گے۔ پرویز مشرف صاحب کے جو سب سے بڑا غلط اقدام ہوا تھا وہ جمہوری اقدار کو پامال کرنا، آئین توڑنا اور ایک استبدادی حکومت قائم کرنا تھا۔ آپ پڑھ لیجئے کہ میں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور سن لیجئے میں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔
بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب۔ ناظرین، موضوعات بہت ہیں، وہ چڑھیں گے جاوید غامدی صاحب کے ساتھ، سوالات بھی بہت ہیں، وہ رکھیں گے ان کے سامنے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگراموں میں ان کے ساتھ دیگر موضوعات چڑھیں گے، اور جو سوالات باقی ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔